الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 55 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ مضمون ہے جس میں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے واقعات یاد دلا کر یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ خدا کا قانون بے لاگ رہا ہے، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو، اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ. اس طریقے سے گویا ان پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے. یہی اتمام حجت ہے جس کو آپ سورہ مائدہ تک دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی کی بنیاد پر سورہ توبہ میں ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں. یہ بھی ان کی سرکشی کی ایک بڑی سنگین مثال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا ایسا ظہور انہوں نے دیکھا کہ جو شاید زمین پر کسی قوم، کسی گروہ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے. یعنی اگر اتنی سی بات ہوتی جیسے کہ خود سیدنا موسیٰ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھوں، اگر اتنی سی بات ہوتی تو قابل مؤاخذہ نہ ہوتی. یہاں صورت یہ ہے کہ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے، یعنی وہ بات نہیں ہے جو سیدنا ابراہیم کے بارے میں آگے اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے باس بعد الموت کے بارے میں اطمینان قلب چاہا. جیسے ہی پوچھا گیا کہ اولم تومن، ایمان نہیں رکھتے، تو فرمایا کہ کیوں نہیں، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میں صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں. اتنی بات ہوتی تو کوئی قابل مؤاخذہ بات نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں. میں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش اگر شرع صدر اور اطمینان قلب کے لیے ہو تو کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ محض ان کی بے یقینی اور تشکیک کا مظاہرہ اور انکار و تکذیب کا بہانہ تھا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اس کو سخت قابل ملامت بنا دیا. انہیں کسی طرح اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں، لہٰذا ان پر عطاب ہوا. یعنی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی دعوت کے ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھے اپنی ہدایت دی ہے، مجھے ایک مشن کے لیے مامور فرمایا ہے، اور میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق مشن پورا کر رہا ہوں. یہی وہ بات تھی جس کو وہ لے کر کھڑے ہوئے. یہ اس کو کسی طرح باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے یہ مطالبہ کر ڈالا. پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے. یعنی اس پر عتاب ہوا. میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ سائے کا استعمال ہوا ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں، اور اس بجلی کے بھی جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے. سورہ اعراف کی آیت 155 میں یہی واقعہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ میں بیان ہوا ہے. رجفہ کے معنی زلزلے کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سائقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی. یعنی جو مطالبہ کیا گیا اس کے جواب میں تنبیہ بھی فرمائی، عتاب بھی فرمایا، اور یہ بتا بھی دیا کہ میں اگر اپنی تجلی ڈالوں گا تو یہ دیکھ لو کہ پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، وجہ یہ کہ تم اس کی خواہش کرو۔ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سائقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے سارے پہاڑ میں ایسا زلزلہ ڈال دیا کہ وہ بالکل بدحواس ہو کر گر پڑے۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے، پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ اس میں یہ جو فرمایا تمہاری اس موت کے بعد، تو کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان پر وہی موت طاری ہوئی جو ہم میں سے ہر ایک پر ایک دن طاری ہونی ہے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا؟ میرا رجحان وہی ہے جو میں نے البیان کے نوٹ میں بیان کر دیا ہے۔ عربی زبان میں موت کا لفظ اگر قرینہ موجود ہو تو نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم بعض اوقات کسی آدمی کو اگر وہ سویا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ تو مرا پڑا ہے، تو یہ ایک طرح کا گویا مجاز کا استعمال ہے جو اس لفظ کے معاملے میں بھی زبان میں معروف ہے۔ یہاں جس موقع پر یہ لفظ آیا ہے اور جس طرح آیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بے ہوشی کے معنی میں ہے، چنانچہ اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا پھر تمہاری اس موت کے بعد، یعنی اس نوعیت کی موت کے بعد، ایسے جب تم بالکل مردہ ہو گئے، گویا کہ مردہ ہو گئے، گویا کہ مر گئے، تو بے ہوشی کے معنی میں ہے۔ بنی اسرائیل اگرچہ اپنی سرکشی کے باعث اس کے مستحق تو نہ تھے کہ اس موت سے پھر زندگی کی طرف لوٹتے، یعنی یہی بے ہوشی یہ حقیقی موت بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ لیکن سورہ اعراف کی آیت 155 سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اس دل سوزی سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، یعنی پیغمبر کی سفارش ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، دوبارہ زندگی دی، یہ اس بے ہوشی سے باہر آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مامور کر دیے گئے۔ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ ظاہر ہے اس میں یہ مضمون مضمر ہے، لیکن تم اس کے باوجود ہمیشہ ناشکری کرتے رہے۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، یہ پیچھے بھی دیکھ لیجئے، یعنی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، فرمایا سزا دی گئی، اس طرح کا نامعقول اور لغو مطالبہ کیا، سزا دی گئی۔ اب آگے مزید فرمایا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا۔ یہ جس علاقے میں نکال کر لائے گئے تھے وہاں دور دور تک سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لکو دک سہرا، اس میں سے ان کو گزرنا تھا۔ خاص عنایت فرمائی کہ پورے لشکر پر جب دھوپ نکلتی تو بدلیاں سایہ کیا رہتی۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے۔ یہ من و سلوہ سمجھ لیجیے کیا ہے، من کے بارے میں میں نے لکھا ہے، یہ شبنم کی طرح کی ایک چیز تھی جو زمین پر ٹپکتی تھی اور پالے کے دانوں کی طرح جم جاتی تھی، جیسے اولے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے سورج کی تمازت بڑھنے سے پہلے جمع کر لیتے تھے، تمازت بڑھتے ہی یہ دانے پگھل جاتے تھے، یعنی اس کی نوعیت یہ تھی۔ ایک بیاب و گیاہ صحرا میں جہاں غذا کے اسباب مفقود تھے، یہ ایک عظیم نعمت تھی، یعنی بیاب و گیاہ صحرا، کوئی سائے کی جگہ نہیں، پناہ لینے کی جگہ نہیں، بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء، ظاہر ہے ایک بڑا لشکر تھا ان کا، ایک بڑی قوم تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی، تو کہاں سے کھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ان پر نازل کی۔ یہ ایک عظیم نعمت تھی جو بغیر کسی کوئی مشقت اٹھائے بنی اسرائیل کو خدا کے حکم پر پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے کے صلے میں حاصل ہوئی۔ یعنی چونکہ یہ پیغمبر کے ساتھ ایک خاص مشن کے اوپر آئے تھے, ہجرت کی انہوں نے, اللہ نے یہ کرم فرمایا. من کے معنی فضل و عنایت کے, یعنی یہ چونکہ سرتسر اللہ کا فضل تھا تو اس کا نام ہی من پڑ گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اسی مناسبت سے اس کا نام من قرار پایا. بائبل کی کتاب خروج میں اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے, اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی, اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز, ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں, زمین پر پڑی ہے. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے, من, عنایت, کرم, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تب موسیٰ نے ان سے کہا, یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے, اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے, اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اہتمام کیا. دوسرا, سلوہ اتارے. اس پر میں نے لکھا, اس سے مراد وہ پرندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے. یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے, اور بٹیروں ہی کی طرح نہایت آسانی سے شکار ہو جاتے تھے. کتاب خروج میں ہے, اور بنی اسرائیل کہنے لگے, کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے, جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے. یعنی اس قوم کا حال بھی عجیب ہے, اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ اس طرح کا شکوہ و شکایت کرنے لگی, کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو. یہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا. قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دیں, اور جو اپنے پیغمبر کو اذیت دے وہ قوم خدا سے کیا نعمت پائے گی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے, سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے, اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا. یعنی یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے ان کو گوشت فراہم کرنے کے لیے کیا. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کیا, اور تم پر من و سلوہ اتارے. قلوب ان طیبات ما رزقناکم وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. یہ زبان حال کی تعبیر ہے. میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں گویا زبان حال سے دعوت دیتی تھیں کہ اپنے پروردگار کی اس عنایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے شکر گزار بن کر رہو. تو زبان حال کی وہ تعبیر ہے جس کو یہاں الفاظ کی صورت میں بیان کر دیا ہے. پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی ناقدری کی. تو فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. ما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اس میں چونکہ جملوں کی ساخت ایسی بن گئی ہے, اور کچھ التفات اس طرح سے ہوا ہے خطاب کا, کہ اس کو کھولنے کے لیے کچھ جملوں کا اضافہ کرنا پڑا ہے تاکہ اردو کے قاری کے لیے یہ قابل فہم ہو جائے. تو وہ یوں ہے کہ افسوس کے جن پر یہ عنایت ہوئی, انہوں نے اس کی ناقدری کی, اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. میں نے اس پر لکھا ہے یہ آخری بات اوپر کی باتوں کی طرح یہود کو براہ راست مخاطب کر کے نہیں کہی گئی, یعنی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا یا تم نے اپنا بگاڑا, یوں نہیں کہا گیا. براہ راست مخاطب کر کے نہیں کی گئی بلکہ ان سے منہ پھیر کر غائب کے سیگے میں کہی گئی ہے. خطاب میں التفات ہو گیا ہے. یعنی پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وظللنا علیکم الغمام, تم پر ہم نے بدلیوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, تم پر ہم نے من و سلوہ اتارے. تو یہاں منہ پھیر کر غائب کا اسلوب اختیار کر لیا گیا. اس کو بلاغت کی اصطلاح میں التفات کہا جاتا ہے. تو یہ ہوا. قرآن مجید میں یہ اسلوب بالعموم متکلم کی طرف سے اظہار بیزاری کے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے. انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کو دیکھ کر اس پر اس طریقے سے تبصرہ کیا کہ تبصرے کے اسلوب میں خطاب کے بدل جانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذات باری کس درجہ بیزار ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد کرو, یعنی وہی پے در پے واقعات ایک کے بعد دوسرا, اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اس بستی میں, یہ بھی وہی دیکھیے کہ چونکہ ان کی تاریخ کے معروف واقعات ہیں تو وضاحت کی ضرورت نہیں محسوس کی. اصل میں لفظ القریہ استعمال ہوا ہے, البیان کا نوٹ ہے, اصل میں لفظ القریہ استعمال ہوا ہے. اس کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح چھوٹے دیہات کے لیے مستعمل ہے اسی طرح بڑے بڑے شہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد سرزمین فلسطین ہی کا کوئی شہر ہے. یعنی اگر یہ نہ بھی معلوم ہو کہ یہ کون سی بستی تھی, کون سا شہر تھا, تو مدعا میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا, لیکن اس کا تعارف جس طریقے سے کرایا گیا ہے, فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اس وقت جو آپ ان کے سفر کی روداد دیکھیں اور اس کا جغرافیہ سامنے ہو, تو پھر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا دیتے ہیں انگلی اٹھا کر یہ فلسطینی کا کوئی شہر ہے. یہاں اس سے مراد سرزمین فلسطینی کا کوئی شہر ہے, اس لیے کہ آگے فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی سرزمین کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا کی نعمتیں وہاں میسر تھیں انہی کے لیے یہ الفاظ آ سکتے تھے, سرائے سینا کے لیے نہیں آ سکتے تھے, یا اس کی کسی بستی یا کسی قریے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. تو فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور یاد رکھو یہ الفاظ آیت میں نہیں ہیں, لیکن مدعا کے عطف کو واضح کرنے کے لیے ان کو نکال لینا چاہیے. اس کے دروازے میں, یعنی بستی کے دروازے میں, سجدن سر جھکائے ہوئے داخل ہونا, مطلب کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ, نیازمندی کے ساتھ. تمہیں اللہ نے یہ بستی دی ہے, فتح عطا فرمائی ہے, تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا. تو یہاں فرمایا کہ اس طرح داخل ہونا, کیونکہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی متکبر نہ ہو, اس کو اپنا ذاتی استحقاق نہ سمجھے, یہی خیال کرے کہ یہ اس پروردگار کی نعمت ہے, اس کا شکر گزار ہو, اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے, اور ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ وہ ایک عاجز بندہ ہے اور یہ اللہ ہے جس نے اس پر کرم فرمایا ہے. تو ان کو یہ تعلیم دی گئی, یہ ہدایت کی گئی. اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا, اصل الفاظ ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. القریہ کے بعد الباب کا لفظ جس طرح یہاں آیا ہے اس سے عربیت کی روح سے بستی کا دروازہ ہی مراد ہو سکتا ہے. یعنی پیچھے کہا قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور پھر کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ, تو اس میں ظاہر ہے کہ باب القریہ ہو سکتا ہے, خیمہ عبادت کا دروازہ جیسے کہ استاد امام نے مراد لیا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسے خیمہ عبادت کا دروازہ کے معنی میں لینے کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, سر جھکائے ہوئے داخل ہونا, اس مفہوم کے لیے اصل میں سجدن کا لفظ آیا ہے. میں نے لکھا ہے صاف واضح ہے کہ اس سے مراد یہاں سر جھکانا ہے. قرآن کی آیت دلیل ہے کہ سجدہ عربی زبان میں جس طرح زمین پر پیشانی رکھ دینے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح محض سر جھکا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. ظاہر ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا میں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ دروازے میں تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, جیسے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں, تو سر جھکانے کے مفہوم میں ہے، کیونکہ جب آپ چل رہے ہیں تو سر ہی جھکا سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سجدہ کریں، اور اگر سجدہ کرانا مقصود تھا تو پھر وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا اس کو حال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں باتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سجدہ عربی زبان میں اس معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی تعظیم سے سر جھکا دینا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، فرمایا ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ اس کے لیے عربی میں جو الفاظ آئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے، وہ ہے وہ قولو حتہ، اصل الفاظ ہیں قولو حتہ، ان میں حتتن ایک جملے کا قائم مقام ہے، یعنی مسلتنا حتہ، اس کی تالیف یہ ہے۔ جو لوگ عربیت کا ذوق رکھتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں اصل میں مبتدا حذف کر دیا ہے۔ حتہ حتہ یہتو سے ہے، جس کے معنی جھاڑ دینے کے ہیں، یہاں اس سے مراد گناہوں کا جھاڑ دینا ہے۔ عربی اور عبرانی چونکہ قریب الماخذ زبانیں ہیں، اس وجہ سے گمان ہوتا ہے کہ عربی میں عبرانی میں بھی یہ جھاڑ دینے اور بخش دینے کے مفہوم میں مستعمل رہا ہے۔ یعنی یہ حتہ جو ہے یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عبرانی سے تعبیر اٹھا لی گئی ہے اور پھر اسی کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، تو اس کی تالیف ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح ان سے کہا گیا کہ دعا کرنا کہ ہمارے گناہ بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے، سنزید المحسنین، یہ ہدایت ان کو کی گئی۔ جب وہ اس بستی کو فتح کر کے داخل ہو رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ سر جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن ہوا کیا؟ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی، یعنی کہا تو یہ گیا تھا نا کہ تم مغفرت کی دعا کرتے ہوئے داخل ہونا، پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بدبختوں نے حتتن کے لفظ کو، جو استغفار اور توبہ کا کلمہ تھا، اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے کسی لفظ سے بدل لیا۔ جیسے بعض اوقات اوباش لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کو استہزاء کا نشانہ بنا لیتے ہیں، جن کی سارے حصے مزاح کا تعلق اصل میں سنجیدہ حکایت کسی ہوتا ہے، جس کے کچھ نمونے ہم اپنی شاعری میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ مرزا غالب کے بعض اشعار ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ اس کی جگہ پر ایسا لفظ رکھ دیا کہ گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بدلہ کا جو لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے، یہ جب اپنے دو مفعولوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایک چیز کی جگہ کسی دوسری چیز کو رکھ دینے کے ہوتے ہیں۔ لفظ کی یہ نوعیت پیش نظر رہے تو اسے محض رویے کی تبدیلی کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، اس کے صاف معنی یہی ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا۔ یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو یہ ظاہر ہے کہ رویے کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، گویا یہ کہ انہوں نے لفظ تو زبان سے وہی کہا لیکن ان کا رویہ مذاق اڑانے کا، استہزاء کرنے کا تھا، انہوں نے اس بات کو معنوی حیثیت سے تبدیل کر دیا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ کوئی لفظ بھی رکھ دیا، یعنی ایک تو اپنے رویے سے مذاق اڑایا اور لفظ بھی اس سے بالکل مختلف معنی کا وہاں رکھ دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب اتارا۔ دیکھیے، میں نے توجہ دلائی تھی کہ جو مشترک مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے اس سارے سلسلہ اتمام حجت کا، وہ یہی ہے کہ تم کس غرے میں مبتلا ہو، کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ کو، جو نعمتیں تم کو ملی ان کو اپنا استحقاق بنا بیٹھے ہو، یہ سب خدا کی عنایت تھی۔ چنانچہ دیکھ لو کس طرح یہ کہتے ہو کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، کیسے یہ خیال کرتے ہو کہ تم مسیح علیہ السلام کو پھانسی کے تختے تک لے جاؤ، تم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر دو اور پھر بھی خدا تمہیں اپنی چہیتی امت بنائے رکھے گا، نہیں تم پر عذاب کا تازیانہ اس سے پہلے بھی تمہارے گناہوں کی پاداش میں برستا رہا ہے، اب بھی برسے گا۔ یہ مضمون ہے جس کو ادا کیا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کے باعث آسمان سے عذاب اتارا، رجزم من السماء بما کانوا یفسقون۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس عذاب کے لیے آسمان سے عذاب، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب کی یہ تعبیر اسی طرح اختیار کی گئی ہے جس طرح کسی ہولناک آفت کو قہر آسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر یہ عذاب غالباً ارض فلسطین کے قریب ایک شہر شتیم میں آیا، یعنی جو بنی اسرائیل کی تاریخ بائبل میں بیان ہوئی ہے اس کو مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے غالباً کا لفظ لکھا ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر میں انہوں نے موآبی عورتوں سے بدکاریاں کی، ان کی دعوت پر مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہوئے اور اس طرح گویا بالواسطہ ان کے دیوتا بال فغور کی پرستش میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یعنی ایک تو وہ جرم تھا جو ابتدا میں کیا کہ بچڑے کو معبود بنایا، پھر جب آگے بڑھے اور یہ شتیم اور اس کے نوا میں پہنچے تو ان جرائم کا ارتکاب کیا۔ ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت وبا بھیجی جس میں ان کے 24,000 مرد و زن ہلاک ہوئے، یعنی پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی سزا ان کو دی۔ تو اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک واقعہ، ایک امتنان، ایک احسان، ایک نعمت، پھر ان کا غلط رویہ، پھر اس پر عذاب کا تازیانہ، اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کھانا نہیں مل رہا تھا تو منّا سلوا اتارے، اب پانی کی دعا کی، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، یعنی ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی، ایک چٹان کی نشاندہی کی گئی اور فرمایا اس پر مارو، چنانچہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ماری۔ فن فجرت من حسنت عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہا، قد علم کل اناس مشربہم، اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیل میں نے کر دی ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، ان سے کہا گیا کہ یہ لٹھیا پتھر پر مارو، یہ پھر ایک عظیم معجزہ ان کے سامنے آیا، تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی چٹان سے پانی بہہ نکلنے کا یہ واقعہ دشت سین میں پیش آیا ہے۔ بائبل میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دشت سین ہے جس میں آ کر یہ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ گنتی میں ہے، اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، یعنی اس علاقے تک یہ مصر سے نکلنے کے بعد پہنچ گئے۔ یہ سب پرانے نام ہیں، اب جغرافیہ میں آپ کو ان میں سے زیادہ نہیں ملیں گے، لیکن بائبل کا جغرافیہ بہت سے لوگوں نے، محققین نے مرتب کیا ہے، اس میں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، یعنی یہاں پھر سرکشی دکھائی انہوں نے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے، تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں، اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے۔ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے. یعنی جب انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کو مصر سے نکلنا ہے تو ارض فلسطین یا بیت المقدس یا یروشلم کے گرد و نواح کا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ وہ کھیتی کرنے کی زمین ہے اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کے باغوں کی زمین ہے, انگور اگتے ہیں, انار اگتے ہیں, وہاں انجیر اگتے ہیں, تو یہ اس کا حوالہ دیا انہوں نے. یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں, اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندے منہ گرے. یعنی اس قدر انہوں نے زج کیا کہ گویا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا. تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے, اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا, یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور ان سے کہا سنو اے باغیو, یہ سرکشی جو اوپر بیان ہوئی ہے اس کی بنا پر فرمایا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا. یہ ایک غیر معمولی معجزہ جب ان کو پیاس نے ستایا تو پروردگار نے انہیں دکھایا. اس کے بعد یہ مزید فرمایا تھا کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے. یعنی ایک تو یہ کہ پانی میسر ہوا, پانی بھی ایک چشمے کی صورت میں نہیں 12 چشموں کی صورت میں. چنانچہ قد علم کل اناس مشربہم, اس طرح کے ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے, میں نے لکھا ہے. چنانچہ جب 12 چشمے پھوٹے تو ہر خاندان نے ان پر اپنا گھاٹ الگ متعین کر لیا. 12 ہی خاندان تھے, 12 ہی قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے پھوٹ نکلے, اور یہ اندیشہ نہ رہا کہ ان کے درمیان پانی لینے پر کوئی جھگڑا برپا ہو. یعنی امتنان, احسان, عنایت اور انعام کی یہ آخری حد ہے. 12 چشمے پھوٹ نکلے کہ جاؤ کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اپنا اپنا گھاٹ متعین کرو اور وہاں سے پانی لے لو. کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہ یاد ہوگا کہ پیچھے جب من و سلوہ کا ذکر ہوا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ کلو کھاؤ, اور یہاں فرمایا کہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو. یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ پیچھے من و سلوہ کے ذکر کے بعد صرف کلو کھاؤ کا لفظ آیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک صرف غذا ہی کا اہتمام ہوا تھا, اس کے ساتھ جب پانی کا اہتمام بھی اس فراوانی کے ساتھ ہو گیا تو اب کلو وشربو کے الفاظ آئے ہیں, یعنی کھاؤ اور پیو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب انہیں پیاس نے ستایا تو یہ احسان فرمایا. ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے. یعنی اب مزید سرکشی. من و سلوہ اتار دی اللہ تعالیٰ نے, لیکن انسان کی طبیعت میں ہے تنوع پسندی. یہ ایک مرتبہ پھر شکایت لے کر آ گئے, ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا, تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی, ککڑی, لہسن, مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے. یعنی اب گویا انہوں نے اس تنوع کا, اس ذائقے کا مطالبہ کیا. یہاں جو لفظ لہسن کے لیے استعمال ہوا ہے وہ فوم ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اس کے لیے اصل میں فوم کا لفظ آیا ہے, یہ اور سوم ایک ہی چیز ہے. لہسن کے لیے لفظ اس قدر معروف ہے کہ اس سے روٹی یا گندم اور غلہ وغیرہ کسی طرح مراد نہیں لے سکتے. یعنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ حروف کا کثرت استعمال سے جگہ بدل لیتے ہیں، تو اس سے لوگوں نے اس کے معنی بھی تبدیل کیے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی لہسن ہے۔ یہ جو مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا، یعنی ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یعنی ہر روز من و سلوائی کھاتے رہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لذت کام و دہن جس تنوع کا تقاضا کرتی ہے، اس کی کوئی صورت اس صحرا میں بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ مطالبہ کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ ظالموں، ہم نے تو تمہیں بڑی اعلیٰ چیز دی، لیکن تم کس ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ کالا تستبدلون الذی ہو و ادنا بالذی ہو و خیر۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی البیان کے نوٹ ہیں، ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے، ان پر ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے، اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے، وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو۔ وَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔